تو الحمد للہ خدا کی کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور اپنے ارادے سے اپنے انشاء سے اپنی مخلوق کے لیے حیات چاہی اور اس نظام حیات کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے وہ تمام وسائل جس کو کہ ہم رزق کہتے ہیں مہیا کیے تاکہ اس کی مخلوق اس نظام حیات کے اندر رہ کے زندہ رہ سکے. قرآن وہ رزق ہے, یہ فرش عذاب وہ رزق ہے, نماز وہ رزق ہے, روزہ وہ رزق ہے, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ رزق ہے, امام کے تمام انبیاء علیہم السلام اور سب سے اچھے سب سے افضل ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رزق ہیں یا آپ نے جو صلوات پڑھی یہ رزق ہے, یعنی ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نظام حیات کے اندر مہیا کر دی ہے. یہ صرف انسان اور جن ہیں جو کہ اپنے اختیار سے یا تو حیات رکھ سکتے ہیں یا اپنے آپ کو مار سکتے ہیں. اس جملے پہ غور کیجئے گا کہ زندگی اور موت اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ان دو مخلوقوں کو اختیار کی بنا پہ دے دی کہ اگر انسان چاہے گا تو زندہ رہ سکتا ہے, چاہے گا تو مر سکتا ہے. یہ جس موت اور حیات کو ہم خدا کے ہاتھوں میں کہتے ہیں یہ وہ اور ہے, اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں. یہ ایک اور حیات اور موت ہیں, اور جس کو ہم خدا کے ہاتھ میں کہتے ہیں وہ ایک اور ہے. خدا کے نظام حیات میں موت صرف انتقال ہے, حقیقت میں وہ موت نہیں ہے. یعنی صرف یہ ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے, اور جو منتقل ہوتا ہے وہ حی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس وقت مجلس کے اندر بیٹھے ہیں, اگر آپ کی سوچ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے تو اس انتقال کو ہم کیا کہیں گے, کیا کہیں گے اس کو, اس انتقال کو ہم کیا کہیں گے, ہمارے اپنی ڈیفینیشن موت. انسان کے جو آج کل کی ریسرچ ہے وہ کہتی ہے کہ انسان کو ایک دن کے اندر 80,000 سوچیں آتی ہیں. یعنی وہ ہر سوچ سے ایک دوسری سوچ کی طرف جب منتقل ہوتا ہے تو 80,000 دفعہ وہ ایک دن میں کیا ہوتا ہے, مرتا ہے. ہر سوچ جب دوسری سوچ کی طرف جاتی ہے تو اس لمحے کو ہم کہتے ہیں موت. جب ہمارے علماء کہتے ہیں یا ہمارے بزرگان کہتے ہیں یا قرآن کہتا ہے, یہ جو میں بار بار ہم کہتے ہیں کہتا رہا, آپ کے چہروں سے نظر آ رہا ہے کہ آپ اس کو موت نہیں کہتے. آپ ابھی بھی موت شاید اسی کو سمجھتے ہیں کہ جب روح کا جسم کے ساتھ تعلق منقطع ہو جائے, وہ بھی حقیقتاً موت نہیں ہے, وہ بھی انتقال ہے. اور اس بات پہ ہمیں کسی حد تک یقین ہے کہ ہم اس دنیا سے کسی اور دنیا میں منتقل ہو جائیں گے. لیکن اب اگر ہم صرف جسم ہیں تو جسم تو ادھر ہی رہ جائے گا, تو پھر یہ منتقل ہونا کیا ہے؟ اگر تو یہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جیسے شفٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر جسم کو بھی جانا چاہیے تھا. اگر جسم آپ ہی ہیں, جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جسم ہم نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے حتیٰ اس انتقال میں بھی کوئی اور چیز منتقل ہو رہی ہے. اور وہ جو انتقال ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اور میری سوچ کا ہے، آپ کے اور میرے جذبات کا ہے، آپ کے اور میرے خیال کا ہے، اور آپ کے اور میرے روح کے سامنے جو پردے ہیں ان کے ہٹ جانے کا۔ وإلّا اور اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی جب ہم کہہ دیتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف اتنی سی چیز۔ کہ اب آپ کی سوچیں مختلف ہیں، اب آپ کے جذبات مختلف ہیں، اب آپ کا خیال مختلف ہے، اب آپ کی روح کی آنکھوں کے سامنے جو پردے تھے وہ کیونکہ ہٹ چکے ہیں، تو اب آپ کچھ اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ اور چیزوں کو سن رہے ہیں، صرف اتنی سی بات۔ ساتھ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نظام حیات کے اندر عرض کیا کہ ہر چیز کیا ہے؟ رزق ہے، اور وہ رزق اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہے کہ ہم زندہ رہیں، اور یہ زندگی کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے زندہ رہنا وہ قرآن سے زندگی کو حاصل کرے، جو چاہتا ہے زندہ رہنا وہ ذکر الہی سے زندگی کو حاصل کرے، جو چاہتا ہے زندہ رہنا وہ فرش اعزاز سے زندگی کو حاصل کرے۔ اگر نہیں چاہتا تو اس کا اپنا اختیار ہے، نہ قرآن اس کو زندہ کرے گا، نہ یہ فرش اعزاز اس کو زندہ کرے گی، نہ نماز اس کو زندہ کرے گی، نہ روزہ اس کو زندہ کرے گا، نہ رزق، نہ ذکر الہی اس کو زندہ کرے گا۔ یہ اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے، اپنی اس جہان بینی میں اس حیات کے نظام کو لے کر آئیں۔ ہم ابھی تک لے کر نہیں آئے، ہم اپنے آپ سے یہ ہر گھنٹے میں نہیں پوچھ رہے تھے کہ میں زندہ ہوں، ہر منٹ ہم اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کر رہے ہوتے کہ میں زندہ ہوں۔ مجلس میں آپ نے بیٹھے یہ سوال نہیں کر رہے کہ آپ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے یہ اسیوم کر لیا ہے کہ ہم زندہ ہیں، حالانکہ زندگی خدا کے سامنے، یہ حیات، یہ جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ روح کا رابطہ جسم کے ساتھ لگا رہے، اس کو خدا حیات نہیں کہتا۔ اگر اس کے سامنے یہی حیات ہوتی تو یہ ہمیں نہ کہہ رہا ہوتا کہ وہ لوگ جو میرے راہ میں مر جاتے ہیں، قتل کر دی جاتے، تو ان کو تم مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ میرے پاس ہیں اور مجھ سے رزق لے رہے ہیں۔ ہم امام حسین کو معاذ اللہ مرا ہوا سمجھ، ہم جاتے ہیں زیارت پہ، ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مرے ہوئے نہیں ہیں، وہ سید الشہداء ہیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس زندگی ہے تو مولا حسین کے پاس ہے، جو حقیقی زندگی ہے امام حسین کے پاس ہے۔ مرے ہوئے تو ہم میں، جو چاہتے ہیں زیارت پہ جا کے اس زندہ امام کی زیارت کر کے خود کچھ زندگی حاصل کر لے، لیکن حیف ہے نا کہ جائیں گے زیارت پہ مرے ہوئے، واپس آئیں گے مرے ہوئے۔ حیف تو یہ ہے کہ دو ماہ آٹھ دن ہر روز موقع ہوگا زندہ ہونے کا، اور تمام سو کے دو ماہ آٹھ دن، وہ جو ربیع الاول کے اندر دن آئے گا، اس دن پتہ لگے گا یہ سارے موقع آئے تھے پھر بھی وہیں پہ مرے ہوئے مرے ہوئے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو ائمہ معصومین کو زندہ سمجھنے لگ جائیں، انہیں مردہ نہ سمجھیں۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، اگر تو آپ ان کو زندہ ہی سمجھتے ہیں تو پھر یہاں پہ آ کے ان کا ہم جو سوگ مناتے ہیں وہ کیا ہے جی؟ آپ زندہ کے لیے سوگ منائیں گے؟ جو شخص مر گیا ہو اسی کے لیے سوگ ہوتا ہے نا، اسی کے لیے انسان غم کرتا ہے، اسی کے لیے جنازہ، اسی کے لیے ماتم ہے یا نہیں ہے؟ جو زندہ اس کے لیے ہے، آپ میرے لیے فاتحہ خوانی رکھ دیں، میرے لیے مثلا فاتحہ خوانی رکھ دیں، کھلوں کی مجلس کر لیں، یہ سارے ثواب کی کر لیں، اور بندہ زندہ ہو، ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو تب کرنا تھا حسن کے لیے جب وہ مر جاتا، ہو سکتا ہے صحیح ہو، مرے ہوئے تو ہم ہیں ہی۔ تو یہ کس کی موت ہے کہ جس کے اوپر ہم سوگ کرتے ہیں؟ حقیقت میں یہ موت اس جہاں کی ہے، اس ایرا کی ہے، ان لوگوں کی ہے کہ جو حقیقت میں مرے ہوئے تھے۔ سوگ ہم اس بات پہ منا رہے ہیں کہ حیف ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ موت پائی جاتی ہے، اور اس عذاب کو برپا کر کے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیا کریں، زندہ کریں۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زندہ کر لیں۔ ہاں، غم ہے امام حسین کا، یعنی غم ہے کس بنا پہ؟ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شان تھی، اس شان کے مطابق جو کربلا میں ہوا، جو کوفہ میں ہوا، جو شام میں ہوا، وہ امام حسین کی شان کے لائق نہیں تھا۔ یعنی ان لوگوں نے امام وقت کی قدر نہیں جانی، ان لوگوں نے رسول کی بیٹیوں کے چادر کی عزت نہیں جانی۔ جو اجر رسالت تھا اس کو انہوں نے نہیں دیا، جو حب دنیا کے پیکر تھے انہوں نے خنجر کے ساتھ بنی ہاشم کے گلوں کو کاٹ دیا۔ ہمارا غم یہ ہے، جب بی بی زینب سے کہا گیا کہ دیکھو ہم خدا نے تمہیں کس طرح سے، معاذ اللہ، آپ کو بی بی کا جملہ یاد ہے، بی بی نے کہا کہ مجھے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ بی بی کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے؟ بی بی آپ کے سامنے کٹی ہوئی لاشیں تھیں، آپ سر تن سے جدا ہوئے تھے، لاشیں اوڑیاں کربلا کی ریت ان کے اوپر پڑ رہی تھی، گھوڑوں کی چاپوں نے ان لاشوں کا حال ایسا کر دیا تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ سینہ کہاں ہے اور کمر کہاں۔ آپ کے ہاتھوں میں خود رسن بندھی رہی، چھوٹے چھوٹے بچے قیدی بنا لیے گئے، یہ خوبصورتی کہاں سے آپ کو دکھ رہی ہے؟ خوبصورتی بی بی زینب کی نگاہ میں وہ ہے کہ خدا کا آپ تھا، اس نے عبودیت کا کو سکھایا کہ عبودیت کیا ہوتی ہے، عبودیت کا باپ کو بننا، اس نے اپنے خدا کے عشق کو دکھایا، اس عشق کے اندر ان تمام مراحل کو طے کر لیا کہ جہاں پہ خدا نے خود کہا کہ اب میرے پاس واپس آ جا، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو میرے سے راضی ہے۔ تو یہ فرش عزا جو ہے، یہ ہماری حیات کے نظام کا، اس فرش عزا سے زندگی لیں، ٹھیک ہے؟ یہ صرف ایک مقدمہ تھا، اب آپ اس کو نصیحت کہنا چاہیں نصیحت کہہ لیں، ابھی بھی آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں۔ عزائے امام حسین علیہ السلام ابھی جاری ہیں، بلکہ یہ سب سے زیادہ مشکل وقت ہے اہل البیت علیہم السلام کے لیے۔ یہ جو عاشور کے بعد کا وقت ہوتا ہے نا، ہم تھک جاتے ہیں 10 دنوں، ہمیں شب عاشور اور روز عاشور کے بعد ہم تھک جاتے ہیں۔ حقیقت میں بیویوں کے ساتھ چلنا جو ہے ہمارے میں ہمت نہیں رہتی، لیکن شام میں غریب کو ہم تھک چور ہو کے گھر میں آ کر سو جاتے، اگلے دن ہمیں ہمت نہیں ہوتی، صرف ہم نے 10 دن سنا تھا، ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ جنہوں نے دیکھا ہو اس کے بعد بھی وہ چلے ہوں، اس کے بعد بھی وہ چلے ہوں، اور وہ چلنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، یعنی جس بیٹی کو، علی کی بیٹی کو دنیا نے شام غریبہ میں دیکھا ہو، اس کے لیے ایک ایک قدم ان نامحرموں کے سامنے آسان نہیں تھا۔ لوگوں کو نہیں تھا پتہ امام علی علیہ السلام کی بیٹی بی بی زینب جب باہر نکلتی تھی تو ساتھ میں امام حسنین ہوتے تھے، حضرت عباس ہوتے تھے، کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا، ہم نہیں چل پاتے ان کے ساتھ، یہ وہ وقت ہے چلنے کا۔ قرآن اس نظام حیات کے اندر رزق ہے، اور میں آپ کو قرآن کے اعتبار سے جو فوائد ہیں، دو فائدے ہیں، ان کے بارے میں بات کروں گا. ان دو فائدوں کو قرآن سے حاصل کریں. اگر نہیں قرآن سے ہم نے یہ دو فائدے اٹھائے، تو قرآن اگر انسان حفظ بھی کر لے، روزانہ بھی پڑھتا رہے، قرآن سے اس نے اس وقت تک فائدہ وہ نہیں اٹھا پائے گا. اور اگر فائدہ نہیں اٹھا پائے گا تو وہ پھر زندہ بھی نہیں رہ سکے گا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ پورے کے پورے قرآن کو دیکھ لیں تو اس کے صرف اور صرف دو ہدف ہیں. قرآن کے کتنے ہدف ہیں؟ دو. ٹھیک ہے؟ قرآن کو اگر آپ ویسے دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے کہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ ہدایت وہ کیسے دے رہا ہے؟ وہ صرف دو بعد میں دے رہا ہے. دو فولڈرز ہیں قرآن کے صرف اور صرف. ٹھیک ہے؟ ایک فولڈر ہے کہ توحید کیا ہے، ایک فولڈر کیا ہے توحید کیا ہے. جو توحید ہے قرآن وہ سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے؟ پہلا فولڈر کیا ہے؟ توحید کیا، ما ہوا توحید. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر انسان نے قرآن کو پڑھنے کے بعد اسے یہ نہیں پتا لگا کہ ما ہوا توحید، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کی تعلیمات ہیں کہ جنہوں نے پورے کے پورے قرآن کو دیکھ کے اس کی ایسی تفسیر انہوں نے کر دی ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ تفسیر المیزان سے بھی زیادہ بہتر. یعنی آیت اللہ جواد عملی کہ اپنی ریسرچ کے بعد، اپنی تحقیق کے بعد، احادیث کی اور قرآن کی آیات کی اور اجماع کی اور منطق کے بعد، یہ ان کا جملہ ہے کہ قرآن کے دو بعد ہیں، دو فولڈرز ہیں. اب فولڈرز ہم اپنے جملوں میں استعمال کر رہے ہیں کہ قرآن دو چیزوں کو سمجھاتا ہے، ما ہوا توحید کہ توحید کیا ہے، اور دوسرا اس کا فولڈر ہے کہ من ہوا الموحد. دو بعد کیا ہیں؟ کہ توحید کیا ہے اور موحد کون ہوتا ہے. پورے کے پورے قرآن کو اگر آپ چاہیں تو ان دو فولڈرز کے اندر تمام کی تمام 6000 سے زیادہ آیات کو ان دو فولڈرز میں آپ جمع کر سکتے ہیں. کہ آیات آپ کو بتائیں گی کہ توحید کیا ہے، اور آیات آپ کو بتائیں گی کہ موحد کون ہے. اگر انسانیت نے یہ دو چیزیں ابھی قرآن سے حاصل نہیں کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن سے انہوں نے ابھی اس نظام حیات سے زندگی حاصل نہیں کی. چاہتے ہیں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے جو دشمن تھے اس میں سے بہت سارے حفاظ قرآن تھے. ٹھیک ہے؟ حفاظ قرآن میں سے نماز بھی پڑھ رہے تھے. یعنی کیا؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر توحید یہی ہو، اگر قرآن آیا تھا صرف اسی کے لیے کہ کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر مسئلہ کہاں پہ ہوا؟ اگر حفظ قرآن ہی فائدہ تھا قرآن کا، تو ان حفاظ جو تھے ان کو کیا فائدہ ہوا؟ شمر ملعون جو کہ امام کی صفحہ میں بھی تھا، اور جس کو کہ اس کی عبادت بھی ایکچولی مشہور تھی، توبہ کرنا اس کے اندر وہ مشہور تھا کہ کس انداز سے وہ توبہ کر سکتا تھا. اگر قرآن سے اس کو فائدہ ملا ہوتا تو سبط رسول کے سینے پہ سوار ہو کے وہ اس خنجر سے ان کی گردن کو جدا کرتا؟ نہیں ہو سکتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن سے اسے فائدہ نہیں ملا. کتنے فوائد ہیں قرآن کے؟ دو. کیونکہ ہم یہاں پہ اکٹھے جو ہیں، اگر آپ یہی چیز اپنی جہان بینی میں بنا لیں گے کہ زندگی جو ہے وہ تعریف نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں، زندگی کی تعریف خدا نے ہمیں دی ہے، اور خدا کی تعریف کے مطابق زندہ وہ ہے، آپ کو شاید ابھی نہیں بتایا، زندہ وہ ہے کہ جو کہ اس کے رزق معنوی سے استفادہ کرتا ہے. رزق مادی سے تو دشمن بھی کرتے ہیں. زندگی کی علامت وہ ہے کہ فرش عزا اس کو زندہ رکھے, قرآن پڑھ کے وہ زندہ رہے, ذکر کر کے وہ زندہ رہے, اپنے فروعات کو انجام دے کے وہ زندہ رہے, اپنے اصول کو سمجھ کے اور اپنے اعمال میں لا کے وہ زندہ رہے, اور اپنی روح کو طاہر کر کے وہ زندہ رہے. اور پھر اس کے بعد جو زندگی ہے وہ اس میں واقع لطف ہے, اس سے پہلے لطف نہیں ہے. قاد ان کا تھا وہ رسول کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر کہا ہے نا کہ انسان کو جو میں نے خلق کیا اور وہ گارنٹی دیتا ہے, کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے, وہ گارنٹی دیتا ہے کہ میں نے انسان کو رنج اور غم اور درد کے اندر ڈالا ہے. یعنی ہم بنے ہی درد اور الم کے لیے, درد اور غم کے لیے, درد اور آپ کہیں گے ہاں کبھی بھی کوئی انسان سکھ میں نہیں آیا. یہ بھی شاید موضوع چھیڑ رہا ہوں لیکن ہے تو اسی کے حصے کا. ہر انسان غم میں ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مضطرب شخص اس دنیا کے اندر کون ہے؟ امام زمان علیہ السلام. چھٹے امام نے کہا کہ جب آپ یہ پڑھیں نا, اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, تو سب سے پہلے جس شخص کے لیے یہ آیت ہے وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام. اب یہ جو ہم جس سکھ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ میں وہ سکھ دے دے, بیوی سکھ دے دے, بچے سکھ دے دیں, جس سکھ کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, آیا یہ ایکچولی حقیقت میں کوئی ایک اس کا وجود خارجی بھی ہے یا ہم سراب دیکھ کے بھاگے جا رہے ہیں؟ جو امام زمانہ علیہ السلام کا اضطراب آیا وہ میرے اور آپ والا اضطراب ہے؟ جو بی بی زینب کا اضطراب اس وقت تھا آیا وہ میرے اور آپ والا اضطراب ہے؟ جو موحد ہوتا ہے قرآن کی نگاہ سے وہ ہمیشہ اضطراب میں رہتا ہے جب تک کہ ملاقی ہے, جب تک کہ وہ خدا سے ملاقات نہیں کر لیتا, اس کے بعد کوئی اضطراب نہیں, اس کے بعد کوئی دکھ نہیں ہے, اس کے بعد کوئی الم نہیں ہے, اس کے بعد کوئی غم نہیں ہے. جب تک انسان خدا سے ملاقات نہیں کرتا وہ غم اور الم اور ان سب چیزوں کے اندر. امام زمانہ علیہ السلام کی کیا ملاقات نہیں ہوئی خدا کے ساتھ؟ وہ خود خدا کے حجت ہیں جی, خدا کے نائب ہیں, پوری جو زمین ہے زمین اور آسمان کو جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں, یعنی وہ کیل ہیں کہ جو زمین اور آسمان کو رکھے ہوئے اپنی جگہ پہ جی. تو وہ کیا وہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی خدا سے؟ خدا سے ہے ملاقات. مسئلہ کیا ہے؟ حق کا تقات ہے. مسئلہ کیا ہے کہ خدا کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرو جیسے کہ اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا حق ہے, اور وہ اپنے اضطراب کو اس میں ہے کہ جس طرح سے خدا کے ساتھ معاملہ کرنے کا حق ہے میں چاہتا ہوں کہ اس حق کو ادا کروں, اس میں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں, اس وقت کا انتظار کریں جب خدا کہے گا کہ ہاں اب آؤ اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کرواؤ اور وہ ذمہ داری جو آپ کے کندھوں پہ ہیں اس کے اس وعدے کو جو کہ میں نے دیا وہ پورا ہو جائے. یہ بھی اب ایک اضطراب ہے. ہمارا اضطراب کیسا ہے؟ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقتاً اس اضطراب کی طاقت کو صحیح نہج دی جائے تو مضطرب ان چیزوں پہ ہونا شروع ہو جائیں کہ جس پہ مضطرب ہونا چاہیے. یعنی اگر فجر قضا ہو گئی اس پہ مضطرب ہو, اگر ظہرین دیر ہو گئی اس پہ مضطرب ہو, اگر کسی کا دل دکھا دیا اس پہ مضطرب ہو, اگر حقوق العباد کو ادا نہیں کیا اس پہ مضطرب ہوں, اگر حقوق اللہ کو نہیں دیا اس پہ مضطرب ہوں. اضطراب جو خدا نے ہماری وجود میں ڈال دیا ہے وہ اس لیے ڈالا ہے کہ جب مضطرب ہوگا یہ علامت ہوگی اس کے زندہ ہونے کی, اور اس اضطراب کی بنا پہ وہ اپنی زندگی کا کیا کہ زندہ ہے اس کا ثبوت دے سکے گا. ظلم جب ہوتا ہے تو ہر کوئی مضطرب نہیں ہوتا جو اس کو دیکھتا ہے. اگر مضطرب نہیں ہوا اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی جو آپ کو مقدمہ دیا اس کے اگر مضطرب نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے؟ مرا ہوا ہے. اگر اس کے سامنے حق کی بات کہی جائے اور وہ اپنے سر کو نہ جھکا دے اس کا مطلب کیا ہے؟ مردہ ہے. اگر ہدایت دینے کی کوشش کی جائے ہدایت نہ لے کیا ہے؟ مردہ ہے. ماتم اور امام حسین علیہ السلام کی عزا میں آ کے ماتم کر کے گریا کر کے اسے ابھی تک دین کی قیمت معلوم نہ ہوئی ہو زندہ ہے مردہ ہے؟ مردہ ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن کے کیا دو فائدے ہیں؟ ابھی آپ زندہ ہیں یا نہیں؟ صلوات پڑھیں نا اگر.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
قرآن کے کتنے فائدے ہیں؟ دو. ایک یہ ہے کہ توحید کیا ہے, دوسرا موحد کون ہے. ٹھیک ہے, یہ دو فائدے ہیں. تو اب مجھے اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں تو ان دو فوائد کو مد نظر رکھ کے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے توحید کیا ہے اور موحد کون ہے. اس کے بعد جب آپ کی یہ جہان بینی بن جائے گی, اس نگاہ سے جب آپ دنیا کو دیکھنے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا منکر جو ہے وہ یزید اور یزید کا نظام ہے, اور سب سے بڑا معروف جو ہے وہ خدا کی اطاعت اور اس کا نظام. آپ کو پھر ہر کوئی موحد نظر نہیں آئے گا نا. جب آپ کو تعریف پتہ لگ جائے گی پھر ہر کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا موحد نظر نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے اپنا آپ ہی پہلے نظر نہ آئے, ہو سکتا ہے شروع میں, یہ تھوڑا مشکل ہے کہ شروع میں ہو سکتا ہے اپنا آپ بھی نظر نہ آئے, لیکن آہستہ آہستہ جب اپنا آپ نظر آنے لگا, دوسرے نظر آنے لگے جو حقیقت میں موحد ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا کہ میری اور آپ کی دنیا کیا ہے؟ بالکل بدل جائے گی. ابھی ہمارے لیے موحد یہی ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے, یہ نہیں ہے صرف. ابھی ہمارے لیے مومن وہی ہے جس نے کہ اس انگوٹھی کو پہن لیا, مومن وہ نہیں ہے. ہمارے لیے مومن ابھی وہی ہے جو کہتا ہے علی ولی اللہ, یہ صرف یہ کہہ دینے سے مومن نہیں ہے. یہ کیوں ہم نے اپنی تعریفیں بنا لی ہیں؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ قرآن کی تعریف کے مطابق ہم موحد کو ڈھونڈنے نکلیں, کیونکہ سب سے پہلے جو ہمیں پرابلم آئے گا وہ یہ ہے کہ خود ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اب معاملہ اگر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اس لیے کوشش کروں گا کہ زیادہ لمبا نہ کروں, لیکن ہمارے جو مولا ہیں وہ مولا موحدین ہیں. اگر ہم واقعاً قرآن کی نگاہ کے مطابق موحد بن جاتے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ مجھے اور آپ کو ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم اس مولا کی صف میں, جو مولا موحدین کا ہے, ان موحدین کی صف میں داخل ہو جائیں, اور پھر واقعاً حقیقتاً ہم ان کی ولایت کے اندر ہیں. اگر نہیں ہوتے تو ہم سوچتے یہی رہیں گے کہ مولا کی ولایت میں ہیں, لیکن پتہ لگے گا جا کے کہ مولا کی ولایت میں نہیں تھے. یہ بات آ رہی سمجھ میں؟ کسی کی دل آزاری نہیں ہے, کسی کو یہ کہنا نہیں ہے کہ تم موحد نہیں ہو, مشرک ہو, کہ یہ مقصد نہیں ہے میرا. مقصد یہ ہے کہ جس توحید کو ہم نے قرآن سے سمجھا ہے, آیا حقیقتاً وہ توحید قرآن ہی کے مطابق ہے یا ہم نے خود ایک بنا لی؟ موحد جس کو ہم نے سمجھا ہے وہ واقعاً قرآن کی طرف کے مطابق ہے یا ہم نے اس کو بنا لی؟ صرف اور صرف یہ ایک سوچ کا مقام تک آپ کو لکھ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب پتہ لگے گا کہ ہم نہیں ہیں موحد تو کچھ کر سکتے ہیں موحد بننے کے لیے, اور جب نہیں ہے توحید کا پتہ تو کچھ کر سکتے ہیں توحید کو جاننے اور پہچاننے کے لیے. اس حد تک ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی؟ اب موحد کی اگر آپ چاہیں تعریف قرآن کی نگاہ سے تو ایک دعا ہے, وہ آپ بھی پڑھا کریں, اچھی بات ہے اگر پڑھیں, لیکن میرے خیال میں وہ دعا کافی ایک اچھی اسٹارٹ ہے, یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اویئر رکھنے کے لیے ایک اچھی چیز ہے. اور جس طرح سے ابھی ہمارے پاس وقت ہے, شاید اس سے زیادہ ہم کر بھی نہ سکیں, تو دعا یہ ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعا آپ نے قرآن کی جو دعا ہے یہ جانتے ہیں پہلے, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اب یہ دعا کیا کہہ رہی ہے کہ خدایا اے میرے رب, ٹھیک ہے, مجھے داخل کر, رب ادخلنی مدخلا صدق, کس جگہ پہ جو سچائی ہو, یعنی مجھے جھوٹ کے اندر داخل نہ کر, جس جگہ پہ میں داخل ہوں وہ صدق ہو, حقیقت ہو, سراب نہ ہو, میرے اپنے بنائے ہوئے خیال اور سوچ اور جذبات کی جگہ نہ ہو, بلکہ وہ جگہ ہو جس کو تو حقیقت میں کہتا ہے کہ یہ جگہ ہے, مقام ہے, جو ایکچوئل حقیقت ہے, اس میں مجھے داخل کر, مجھے کذب کے اندر داخل نہ کر, میرے اپنے بنائے ہوئے نفس مصورہ کی چیزوں کو جو میں اپنے لیے جسٹیفائی کر لیتا ہوں اس میں داخل نہ کر. مجھے داخل کرنا ہے تو اس جگہ پہ داخل کر جو حقیقت ہے, صدق ہے. آج جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے, حقیقت میں نے آپ کو کیا بتایا کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے, یعنی مجھے ہر اس چیز کے اندر داخل کر جو مجھے زندہ رکھے گی. ٹھیک, آپ کی سوچ اب جس سوچ میں منتقل ہو, خدا سے ہم کیا کہہ رہے ہیں, خدایا یاد, پیچھے بھول جاتے ہیں یا آگے, پیچھے یاد ہے کیا کہا تھا کہ 80,000 دفعہ بندہ مرتا ہے, 80,000 دفعہ کیوں مرتا ہے, کہ اس کو 80,000 سوچیں آتی ہیں, اور ہر سوچ سے دوسری سوچ کی طرف منتقل ہونا یہ جو لمحہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موت. ٹھیک ہے, 80,000 دفعہ انسان منتقل ہوتا ہے, یہ یاد ہے نا. تو یہ دعا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ میری سوچوں کے اندر, جب تو میں جب میں داخل ہوں کسی دوسری سوچ کے اندر, تو جس سوچ میں وہ داخل ہوں وہ صدق ہو, کذب نہ ہو, وہ حقیقت ہو, وہ میرے خیال کی بنائی ہوئی نہ ہو, وہ میری اپنی سوچوں کی بنائی ہوئی نہ ہو, وہ مجھے کسی دنیا کے کلچر اور ثقافت اور کسی دنیا کے میزان اور اس کی میجرنگ اسکیل سے نہ ملی ہو. اب میں جس سوچ میں داخل ہوں وہ سوچ ہو جو کہ مولا کی ہے, جو کہ آئمہ کی ہے, جو کہ رسول کی ہے, جو کہ قرآن کی ہے. میں اس سوچ کوئی ویسٹرن کلچر یا ویسٹرن کلون کی سوچ یا ویسٹرن سسٹم کے اندر رہنے والے کنزیومرسٹ اور مٹیریلزم کے بندے کی نہ ہو. جی وہ کہہ رہے ہیں ذرا مر جائیں تھوڑی دیر کے لیے, منتقل ہو جائیں آگے. جی
پر محمد والے محمد سلام
صلی اللہ محمد والے محمد.
رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ٹھیک, اب جب مجھے سوچ آئے تو وہ سوچ جہاں پہ مجھے لے کے جائے, منتقل ہو, جہاں پہ میں داخل ہوں وہ سوچ میری اپنی بنائی ہوئی نہ ہو, اپنے خیالات کی بنائی ہوئی نہ ہو, اپنے کلچر کی بنائی. دیکھیں کلچر کی بھی سوچ کوئی غلط نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے کہ کلچر کی سوچ کو پہلے اسلام سے پوچھ لیں کہ یہ جو سوچ مجھے کلچر دے رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر اسلام یہ کہتے ہیں نہیں صحیح ہے تو سوچ کو رکھیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ثقافت جو ہے وہ بالکل ہر چیز خراب ہے. ہر چیز ہماری ثقافت میں خراب نہیں ہے, جو سوچ ثقافت کے اندر خراب ہے وہ سوچ ہے جو اسلام کے قوانین, اسلام کی اصول اور اسلام کے اخلاق سے ٹکراتی ہے. جو نہیں ٹکراتی اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے, وہ ہماری نشانی ہے, ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے, ہماری جڑ ہے, ہمارا اصول ہے, ہم جہاں سے نکلے وہ ہے. اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, نہ ہی خدا نے یہ نظام بنایا کہ اس کو چھوڑ کے ہر کس و ناکس کی چیزوں کو اپناتے رہو اور پھر اینڈ میں پتہ لگے کہ کوئی نہ آئیڈینٹیٹی ہے نہ پتہ ہے نہ کوئی اصل ہے نہ کہیں پہ کوئی جڑ جا کے مل رہی ہے. یہ نہیں خدا چاہتا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ربیات خلنی مدخلا صدق, اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سوچ کہاں سے ہم لیں, کہاں سے لیں گے. آپ کو یہ سوچ کہاں سے ملے گی؟ جب داخل ہوں گے اس سوچ کے اندر تو وہ سوچ صدق ہوگی. کہاں سے لیں گے؟ قرآن سے لیں گے. ابھی میں مجلس پڑھی, آپ نے کہا مجلس اتنی بری تھی نا کہ بس اللہ معاف کرے تم پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. ٹھیک, اگر آپ یہ بات کہیں, اب اگر میرے پاس معیار ہے قرآن کا مجلس کے اعتبار سے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. آپ کی یہ آپ کا یہ کہنا مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. لیکن اگر میرے پاس قرآن کے مطابق مجلس کے معیار کا نہیں پتا تو ہر کس و ناکس کی تعریف یا اس کی جو تعریف کا کیا ہوگا, تنقید تو پھر بھی اچھے معنوں میں آتا ہے, تنقید, وہ دونوں لحاظ سے میں ڈاماڈول ہوتا رہوں گا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. یعنی ہمارے معیار کے مطابق آپ نے ایک صرف نارائن کا نعرہ ابھی نہ لگائیے گا, میں ویسے بتا رہا ہوں, آپ نے ایک نعرہ مارا اور صلوات بھی جو ہے وہ بڑی مشکلوں سے بےچارے آپ لوگ پڑھے, آپ نے پڑھا. تو ہمارے ہاں مثلا اب معیار یہ کہ بھئی نعرے جس مجلس میں زیادہ لگے تھے, صلواتیں زیادہ ہوئی تھیں, لوگ زیادہ جو ہیں وہ خوش ہوئے تھے, ان کو مزہ آیا تھا, وہ مجلس بڑی اچھی ہوئی اور نیاز اچھی تھی, مجلس بہت اچھی ہوئی. یہ معیار قرآن کا نہیں ہے. قرآن کے معیار کے مطابق جو, اب میں یہ صرف آپ کو ریسرچ بیس بات کر رہا ہوں, اگر آپ کو چاہیے ہو لمبی اس کی ایکسپلینیشن تو دے سکتے ہیں. قرآن کی نگاہ کے مطابق مجلس وہ اچھی ہوتی ہے کہ جس سید الشہداء جو کہ زندہ ہے, جس کو ہم مردہ نہیں کہہ سکتے, اس کی عزا میں آ کے جب کوئی شخص زندہ ہو جائے, جب وہ زندہ ہو جائے تو اس کو کہیں گے کہ مجلس کامیاب ہے. اگر زندہ نہ ہو اس مجلس کے اندر جتنے زیادہ نعرے لگیں, جو بھی پڑھنے والا ہو, جتنی بھی صلواتیں ہوئی ہوں اور جتنا بھی مجمع آیا ہو, وہ مجلس صحیح یا اچھی نہیں ہے. اتنی سی بات. ٹھیک ہے, وہ اخرجنی مخرجا صدق. اب جب میں نکلوں, کیا اب میں جب نکلوں تو جس جگہ پہ میں نکلوں وہ بھی کون سی جگہ ہو؟ صدق کی. وجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. اور یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا. یہ جو نکلنا, یہ جو داخل ہونا صدق میں اور پھر صدق سے جب نکلنا تو پھر بھی صدق میں رہنا, یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا. اس لیے میرے لیے ایک بنا دے. کون سا؟ ناصر. جی ہاں, جو کہ ایک طاقتور, ہاں ایک طاقتور مددگار ہو, تاکہ وہ میری مدد کرے, وہ میرا ہاتھ پکڑے, وہ میرے ہاتھ کو پکڑے. جب مجھے داخل ہونا ہے تو میں اس کے ساتھ داخل ہوں, اور جب مجھے وہاں سے نکلنا ہے تو میں اس کے ساتھ نکلوں. اس ناصر کا جو نام ہوگا وہ میں اور آپ اگر چاہیں اس پیکر کو کہنے کا, تو وہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا امام معصومین علیہ السلام.
اللہ
بزرگی محمد زمانه بلندتر صلوات
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اس جگہ تک آپ کو لے کر آنا تھا. یہ جو وغیرہ کا آپ اس کی زندگی کے اندر اگر اس تاریخ کے اندر اس کا مزداق دیکھنا چاہیں نا, تو مزداق جو ہے وہ خندق کے اندر تھا. اس دعا کا مزداق خندق کے اندر تھا کہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ضربت تھی نا, وہ کس سے زیادہ ہو گئی؟ جن اور انس کی عبادت سے. کیوں زیادہ ہوئی تھی؟ ایک ایسے تلوار کا نیچے آنا ترازو میں, دوسری طرف جن اور انس کی عبادت, یہ ترازو اس ترازو سے بھاری ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو شخص اس عمل کو انجام دے رہا ہے نا, یہ جو شخص اس عمل کو انجام دے رہا ہے اپنے ہاتھ کو اوپر سے نیچے لے کر آ رہا ہے, یہ مزداق ہے اس آیت کا جو کہتی ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یعنی یہ وہ شخص ہے کہ کہیں پہ وہ داخل نہیں ہوا سوائے اس کے صدق کی جگہ پہ, اور جب نکلا بھی ہے تو جہاں نکلا ہے وہ صدق کی جگہ پہ, اور جو خدا نے اس کے لیے سلطان نصیرا بنایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے.
اللہم صلی علی محمد.
آپ اس کی پوری زندگی کو دیکھ لیں, پوری زندگی کو, وہ اس آیت کا مستحق. اور کربلا جو ہے وہ بھی اسی آیت کا مستحق ہے, کوفہ بھی اسی آیت کا مستحق, شام بھی اسی. یہ تمام کی تمام چیزیں جو 250 سال ائمہ معصومین کی تاریخ ہمارے پاس ہے, انہوں نے کسی بھی چیز کے اندر داخل نہیں ہوئے. یہ جو داخل ہوئے جو جگہ صدق ہو نہ ہو, اور جب نکلیں تو جس جگہ پہ پہنچے وہ صدق نہ ہو. یہ ہمیں بننا ہے. اگر ایسا بن جائیں گے تو قرآن کی نگاہ سے یہ شخص موحد ہے. جو اپنی سوچ میں جب دوسری سوچ میں جاتا ہے تو صدق میں, اس سوچ سے جب دوسری سوچ میں نکلتا ہے تو صدق میں, ایک خیال سے جب دوسرے خیال میں جاتا ہے تو صدق میں, خیال سے دوسرے خیال میں جو جاتا ہے صدق میں, اپنے جذبات میں جب وہ ایک جگہ میں داخل ہوتا ہے صدق میں, نکلتا ہے تو صدق کی جگہ پہ. اب جب ایسا ہوگا ایک نیت سے دوسری نیت میں جب جائے گا, صدق کی نیت سے اندر آئے گا, صدق کی نیت سے باہر جائے گا. تو آپ مجھے بتائیں اس کی پوری زندگی ایک موحد کا پیکر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہاں پہ تو شرک آ ہی نہیں سکتا. ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اصول بھی دیے ہیں, فروع بھی دیے ہیں, اور اخلاق بھی دیے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں کہ توحید جو قرآن کی نگاہ سے اس کو سیکھیں, اور جیسے موحد کی تعریف ہے قرآن کی نگاہ سے ویسے موحد بن جائیں. اگر نہیں کیا ایسے تو پھر ہمارے پاس زندگی نہیں ہے, اور اگر ایسے کر لیا تو پھر کبھی موت نہیں ہے, پھر ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. خواہ وہ اس دنیا میں ہو, خواہ وہ قبر میں ہو, خواہ وہ برزخ میں ہو, خواہ وہ روز معاشر میں ہو, خواہ وہ پل صراط میں ہو, ہر جگہ پہ وہ شخص زندہ ہے. اس زندگی کو دینے آئے تھے سجاد. اس زندگی کو دینے آئے امام. جو امام کے ایام ہوتے ہیں ہم امام کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں منطبق کر دیتے ہیں جیسے بیماری. ہاں امام بیمار تھے, امام کربلا کے اندر بیمار تھے. امام کا جو سفر تھا مقتل سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک, ہاں ان کے اندر کمزوری تھی, ہاں وہ لاغر تھے, ہاں ان کے جسم پہ زخم تھے جو نشان ان کی ساری زندگی رہی. یعنی امام سجاد کے جسم مطہر پہ کچھ زخم پوری ان کی زندگی رہے. جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غسل دیا ہے تو وہ نشان اس وقت بھی تھے. ایک تو جو امام سجاد کے نشان پوری زندگی رہا وہ ان کی گردن پہ تھے. ان کی گردن پہ یہ جو زخم تھا, زخم تو چلا گیا لیکن یہ نشان ضرور رہا. یہ جو توپ پہنائی گئی تھی نا امام سجاد, میں کوشش کروں گا ہمت کر کے میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں آپ کو, یہ جو توپ پہنائی گئی تھی نا اس کے اندر یہ کیل لگاتے ہوتے تھے. جو کیل تھے نا امام سجاد کے لیے جو انہوں نے توپ لی, وہ کیل انہوں نے اندر کی طرف لگائے ہوئے تھے. یہ غلام ہونے کی نشانی ہوتی تھی کہ وہ توپ گلے میں پہناتے تھے, اور جو توپ گلے میں پہنائی جاتی تھی وہ غلام ہونے کی نشانی میں جو کیل ہوتے تھے اس کے وہ باہر ہوتے تھے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو توپ انہوں نے بنائی وہ کیل انہوں نے اندر رکھے. میرے مولا جب چلتے تھے تو یہ توپ جب گرم ہو جاتی تھی اور گرم ہو کے یہ کیل جو ہے امام کی گردن میں لگتے رہتے تھے, تو وہاں پہ جو نشان پڑے تھے امام کی گردن پہ وہ ساری زندگی رہے. امام کے بازوؤں میں جو بیڑیاں تھیں, امام کے پاؤں میں جو بیڑیاں تھیں, یہ نشان امام سجاد کے پوری زندگی رہے. اور جو کچھ دوسرے نشان امام باقر نے کہا کے تھے وہ میرے مولا کی کمر پہ تھے. یعنی جو تازیانے لگے امام کی کمر پہ وہ نشان رہے. ہاں امام باقر کو کچھ اور نشان نظر آئے جو کہ ان کو کربلا کے اندر یاد نہیں تھے. میں کہوں میرے مولا میں صدقے جاؤں امام باقر, میں صدقے جاؤں آپ پہ, آپ 4 سال کے تھے جی, آپ 4 سال کے تھے, آپ کے پاس 4 سال کی عمر کے اندر اپنے بابا کے ہر زخم کی آپ کو یاد رہی, آپ کو پتا تھا کہ میرے بابا کے پیٹھ پہ تازیانے کتنے پڑے, میری بابا کے پیٹھ پہ کتنے نشان تھے تازیانوں کے. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں جب میں نے غسل دیا تو کچھ ایسے نشان تھے جو مجھے یاد نہیں تھے. وہ نشان جو یاد نہیں تھے میرے مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو, وہ نشان کیا تھے؟ وہ غریبوں کی مدد کے لیے میرا مولا رات کو جب نکلتا تھا تو کمر پہ وہ نشان بنتے تھے. یہ امام سجاد کے رہے. ہاں پھر ساتھ میں پانی بھی دیکھتے تھے. ہاں روتے تھے, بالکل روتے تھے. میں آپ کو امام سجاد کی 35 سال کی جو باقی کی زندگی ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ہاں جب اپنے زخموں کے نشان دیکھتے تھے امام کو یاد آتا تھا, امام کو وہ چلنا یاد آتا تھا, امام کو وہ بازار یاد آتے تھے. ہاں بالکل آتے تھے. جب پانی دیکھتے تھے روتے تھے, کھانا کھاتے تھے روتے تھے, اگر کوئی غریب مل جاتا تھا تو اس کو دیکھ کے روتے تھے, اگر جانور کو کوئی ذبح کر رہا ہوتا تھا اس کو دیکھ کے روتے تھے, جب قصاب کی دکان پہ چلے جاتے تھے کٹے ہوئے گوشت کو دیکھ کے روتے تھے, بازار جا کے روتے تھے. ہاں 35 سال روئے, سائے میں جا کے روئے, سائے میں جا کے امام روتے تھے. ہاں روئے. لیکن اس 35 سال کے اندر میرے مولا نے 50,000 غلاموں کو آزاد کیا. 50,000 غلاموں کو آزاد کیا, ان کو خریدا, ان کو سکھایا, ان کی تربیت کی اور اس کے بعد ان کو آزاد کیا. 35 سال میں امام نے اتنے غلاموں کو خرید کے ان کی تربیت کر کے ان کو ایک اس جگہ پہ مقام پہ پہنچا کے آزاد کیا. اور امام کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ امام کا طریقہ یہ ہوتا تھا ماہ رمضان جب آتا تھا اور عید سے پہلے امام جو ہے سارے غلاموں کو بلاتے تھے, سارے غلاموں کو بلا کے کہتے ہوتے تھے کہ یہ دیکھو تم نے جو جو غلطیاں کی میں نے لکھی ہوئی ہیں, کہتے ہوتے تھے کہ تم نے جو جو غلطیاں کی میں نے لکھی ہوئی ہیں, اس جگہ پہ جہاں پہ امام نے لکھی ہوتی تھی اس کو اوپر کر کے خدا سے بات کرتے تھے. خدا سے کہتے تھے خدا ہے دیکھ جس طرح سے یہ مجھے, میں جانتا ہوں کہ میرے غلاموں کی غلطیاں کیا ہے اور میں ان تمام غلطیوں کے ہونے کے باوجود ان کو معاف کر رہا ہوں, تو اس کے صدقے میں مجھے معاف کر. یعنی غلام کی تنبیہ بھی نہیں, غلام کی تنبیہ بھی نہیں بلکہ کہ ہاں مجھے معاف کر دیں. اچھا نہیں ہے کہ میں اور آپ امام سجاد کے غلام بن جائیں، ایسا مولا کہاں ملے گا، ایسا مولا کہاں ملے گا کہ جو اپنے غلاموں کی غلطیاں جانتا ہوں اور جاننے کے باوجود ان کو کچھ نہ کہے، اور نہ کہے اس وجہ سے کہ خدایا میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں. یا اللہ امام سجاد کے غلاموں میں ہمیں شریک کر دے، میرے مولا ہمیں حیات دے دے، میرے مولا ہمیں اس دنیا کے اندر وہ پردے ہٹا دے ہماری روح سے جو ہمیں حقیقت کو دیکھنے نہیں دیتے. خدا اس فرش عذاب ہمیں جب پہنچا، اگر ہم مرے ہوئے ہوں تو اس فرش عذاب سے ہم زندہ اٹھے. خدایا ہمیں تو قرآن کی تعریف کے مطابق موحد بنا دے، خدایا ہمیں قرآن کی تعریف کے مطابق توحید سکھا دے. خدایا سلطان النصیرہ ہمارے لیے ہمارے آئمہ کو قرار دے دے، رسول کو قرار دے دے. خدایا اس وقت کو اس وقت کے ساتھ جا کے ملا دے جہاں پہ امام کی ظہور ہو جائے ان کے اصحاب میں ہم شریک ہو جائے.